أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سامعین محترم، حضرات و خواتین، آپ سن رہے تھے پچھلے خطبوں میں کہ بالغ مسلمان کی نماز جنازہ یہ تمام مسلمانوں پہ فرض کفایہ ہے اور اس کے اندر شرکت کرنا بہت ہی اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ مسلمان کی نماز جنازہ جس کا اللہ پر ایمان ہے اور شریعت کو مانتا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی، وہ اگر فوت ہو جائے، جس کو خالص مسلمان کہتے ہیں، تو اس کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن کافر کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، منافق کے لیے دعا کرنا یا اس کے لیے استغفار کرنا یا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اور اسی طرح جو مشرک ہو اور شرک پر اس کی موت ہو، اس کی نماز جنازہ میں شرکت یا اس کے لیے دعا کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جنازہ، دعا، استغفار، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، خالص مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، منافق کے لیے نہیں ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، کہ نہ تو نبی کے لائق ہے اور نہ مومنوں کے لائق ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو كانوا أولي قربى، اگرچہ ان کے بہت وہ قریبی کیوں نہ ہوں، باپ کیوں نہ ہو، والدہ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، جو بھی ہوں، مشرک ہوں، ان کے لیے نہ نبی کے لائق ہے اور نہ مومنوں کے لائق ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی، دعا کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے روک دیا، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کب کیا؟ ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے، لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ دین کی طرف نہیں آ رہا، تو پھر تبرأ منہ، ہو اس سے بیزار ہو گئے تھے، بخشش کی دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، وہ بھی جب دنیا سے گئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا جنازہ پڑھا اور نہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور بہت روئے، آنکھوں میں بہت آنسو آئے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، کہنے لگے میرے ماں اور باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنے آپ دیدہ کیوں ہو گئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی اجازت مانگی تھی تو مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے میں آپ دیدہ ہو گیا ہوں. اور پھر میں نے اللہ سے یہ اجازت مانگی کہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں، فآذنا لی فی زیارتہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے. ولو کانوا اولی قربا، کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کفر پہ موت اور شرک پہ موت ہو، نہ اس کے لیے استغفار اور نہ ہی نماز جنازہ، اسی طرح منافقین ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی آپ کو روکنے کی، لیکن آپ نے پڑھایا. جب جنازہ پڑھا لیا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. آپ ان منافقین میں سے کسی کے لیے جنازہ نہ پڑھیں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی ان کے لیے جنازہ نہ پڑھیں آپ. ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں، دعا نہ کریں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور فسق کی حالت میں مر گئے ہیں. تو یہ دلائل اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائیو، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن کس کا؟ مسلمان کا. مسلمان کا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس سے واضح کفر ظاہر ہو جاتا ہے اور نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، سمجھانے کے اقامت حجت کے باوجود وہ اس سے توبہ نہیں کر رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ کی قرآن مجید نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. بالغ کی نماز جنازہ تو فرض ہے، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے یا فوت شدہ وہ پیدا ہوا ہے یا بلوغت سے پہلے اس کی موت آ گئی، تو اس کی نماز جنازہ بہتر ہے، افضل ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، اگرچہ وہ فوت شدہ ہی کیوں نہ پیدا ہو. جب چار ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح کو پھونک دیتے ہیں، تو وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ حرکت کرتا ہے پیٹ میں، ایک زندہ انسان ہوتا ہے جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اگر 4 مہینے کے بعد اسقاط ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سبب سے، تو اس بچے کی نماز جنازہ 6 ماہ کے بعد 7 ماہ کے بعد وہ مردہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض تو نہیں، لیکن بہتر اور افضل ضرور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السقط یصلی علیہ ویدعا لوالدیہ بالمغفرہ، کہ جو بچہ ساقط ہو جائے مردہ پیدا ہو، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھو، لیکن اس میں پھر کیا پڑھو، دعا کیا کرو، یدعا لوالدیہ بالمغفرہ، اس کے والدین کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرو. یہ تو بخشا ہوا ہے، لیکن اس کے والدین کے لیے، بچے کی نماز جنازہ میں والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرو. یہاں میں آپ حضرات کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں اور اس کو آپ ذرا اپنے ذہنوں میں اتاریں کہ ابھی کل پرسوں ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ جی فوت شدہ بچہ پیدا ہوا، تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ اب نہ اس کا جنازہ ہے نہ اس کا غسل ہے اور اس کو قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا. پتہ نہیں یہ مسائل کہاں سے آتے ہیں، ایسی جہالت ہے، کسی عالم سے پوچھیں اگر خود قرآن و سنت کا علم نہیں۔ اب یہ ایک جاندار، ایک زندہ چیز تھی، اس سے روح نکل گئی، اگرچہ پیدا ہونے سے پہلے نکل گئی، تو یہ ایک میت ہے، اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کا جنازہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ کہتے ہیں جی لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو ہم اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں۔ بڑی عجیب بات ہے، باہر اس کو کسی گڑھے میں دفن کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں اس کی پھر حفاظت نہیں ہوتی، قبرستان میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حفاظت ہوتی ہے، وہاں کوئی حفاظت نہیں ہوتی، اور وہ قبر ہے، اور قبرستان کا جو احترام ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ الگ جگہ کے اوپر آپ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال آپ حضرات اس کو سمجھ لیں کہ بلوغت سے پہلے پہلے اور 4 ماہ کے بعد بچے کی نماز جنازہ افضل اور بہتر ہے کہ پڑھا جائے، لیکن فرض نہیں ہے، اور اس کی نماز جنازہ میں یدعا لوالدیہ بالمغفرہ، والدین کے لیے بخشش کی دعا کی جائے کہ اے اللہ اس کے والدین کو بخش دے، ان پہ رحمت فرما، اور اس بچے کو والدین کے لیے سفارشی بنا لے۔ ایک خاتون تھی، ایک آدمی تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور آپ اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، انسان کو دوسروں کا احساس بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ آدمی اگر 2 دن 3 دن مسجد سے غائب ہو گیا تو نمازیوں کو چاہیے، امام کو چاہیے کہ وہ پوچھے کہ بھائی کیا وجہ ہے، بیمار ہے، کسی مصیبت میں ہے، اس کے کام آئیں۔ اسلام اجتماعیت اور دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جب تک دوسرے کا دکھ اور درد آپ محسوس نہیں کریں گے تو آپ کس چیز کے مسلمان ہیں۔ لیکن اگر کوئی مہینہ بھی غائب ہے تو کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کس مصیبت میں تھا، کہاں یہ بیچارہ تھا، ہمارا بالکل ماحول اور مزاج اسلام کے موافق نہیں بن سکا۔ بلکہ مسجدوں کے اندر بھی 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے احباب کا بھی آپس میں وہ تعلق اور وہ اخوت پیدا نہیں ہو سکی اسلام جس کا تقاضا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک صحابی آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، 2 دن آپ نے دیکھا کہ وہ آیا نہیں تو آپ نے پوچھ لیا، لوگوں نے کہا جی اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے غم بہت کیا، اس غم کی وجہ سے اس نے مجلسیں چھوڑ دیں، بس اکیلا الگ تھلگ رہتا ہے۔ آپ صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور اس کو ذرا تسلی دی، تعزیت کی، اور اسے ایک سوال کیا، کہا کہ ایو شیئن احب الیک، 2 چیزیں ہیں، بتائیے آپ کو کون سی زیادہ پسند لگتی ہے، یا تو اس بچے کی عمر زیادہ ہو جاتی، آپ کے ساتھ زندگی گزارتا، آپ اس کی جوانی دیکھتے اور اس کی زندگی میں آپ فوت ہو جاتے، اور یا پھر بچپن میں اللہ نے اس کو اٹھایا اور اب یہ بچہ تو اس سے پہلے جنت کے دروازے میں کھڑا، جنت کا دروازہ کھول کر تیرا انتظار کر رہا ہوگا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے یہی پسند ہے کہ یہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے اور انتظار کرے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ غم اور یہ پریشانی یہ کس لیے؟ جاؤ یہ بچہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کھول کر تیرے انتظار میں کھڑا ہو۔ اس کو تسلی ہوگی. تو بھائیو بچے کے احکام بھی اسی طرح اپنائیں, اختیار کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. نماز جنازہ میں جب آپ کھڑے ہوں, تین صفیں بنائی جائیں اور اس سے زیادہ جتنی ہو جائیں, نیت دل کے ساتھ ہے. نماز جنازہ بھی ایک عبادت ہے, اس کی نیت بھی دل کے ساتھ, زبان کے ساتھ نیت کا کوئی ثبوت نہیں. اللہ اکبر کہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں امام اور مقتدی. اور امام اگر جہرن پڑھ رہا ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد مقتدی خاموشی کے ساتھ سنیں, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں. وہ درود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور اس سے بہتر کوئی درود کے الفاظ اور نہیں ہو سکتے. تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کریں. یہاں میں آپ حضرات سے ضرور عرض کروں گا کہ مرنا تو سب نے ہے, تو سب کو چاہیے کہ دعائیں یاد کریں تاکہ جو بھی فوت ہو اس کے لیے جب ہم نماز جنازہ میں اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو اگر ہم دوسروں کی زندگی میں فوت ہو گئے تو وہ ہمارے لیے دعائیں پڑھیں, وہ ہمارے لیے بے وضو نماز جنازہ نہیں پڑھیں اور ایسے ہی کھڑے ہو کر منہ دکھانے کے لیے نہیں آئیں. کما تدین تدانو, عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جیسے آپ کرتے ہیں ویسے آپ سے ہوتا ہے. آپ محنت کریں اور یہ دعائیں یاد کریں. سب سے پہلی وہ دعا جو صحیح مسلم کے اندر ہے, حضرت عوف بن مالک نے اس کو بیان کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ میں دعائیں پڑھیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے دعائیں سن کر یاد کر لیں. آپ اونچی دعائیں پڑھ رہے تھے, اس لیے نماز جنازہ میں اونچی سورۃ الفاتحہ امام پڑھے اور اونچی دعائیں پڑھے لوگوں کو سکھانے کے لیے تو یہ بھی سنت ہے, اور آہستہ جہر کے ساتھ نہیں خاموشی کے ساتھ امام نماز جنازہ پڑھائے تو یہ بھی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا. اور اس میں آپ نے کیا فرمایا ہے, حضرت ابو امامہ کہتے ہیں وَسُنَّتُ أَن يَفْعَلَ مَن وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ, کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مقتدی بھی وہی کچھ کریں جو امام نے کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر امام دعائیں پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو بھی دعائیں یاد ہونی چاہیے, مقتدیوں کو بھی دعائیں یاد کرنی چاہیے. اور یہ آمین کا رواج یہ سورۃ الفاتحہ میں تو ٹھیک ہے کہ آمین وہاں اونچی آواز سے کہی جائے, اور فرض نمازوں میں قنوت نازلہ میں تو ٹھیک ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے بس آمین پر اکتفا کریں, یا اور کوئی موقع دعا کا ہو, بارش کے لیے دعا ہے یا کسی اور موقع پہ خاص دعا ہے تو وہاں مقتدی آمین پر اکتفا کریں. لیکن جنازے کے اندر تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں کو وہی کچھ کرنا چاہیے جو امام کرتا ہے, اس کا یہ معنی ہے کہ وہ بھی دعا پڑھیں امام کے پیچھے پیچھے, وہ بھی دعائیں پڑھیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. یہ پوری دعا وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے اس میت کے جنازے پر آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا سنی, فتمنیت ان اکون ھذا المیت, تو یہ دعا سن کر میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ یہ میری میت ہوتی اور یہ دعائیں آپ میرے اوپر پڑھتے. تو وہ دعائیں آپ سب حضرات یاد کریں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، صرف امام کے لیے نہیں سب کے لیے ہے. اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ نے ایک جنازہ پڑھایا تو آپ نام لے کر اللہم ان فلان ابن فلان، اے اللہ یہ فلان شخص فلان کا بیٹا، فی ذمتک وحبل جوارک، یہ تیرے پڑوس کی پناہ میں چلا گیا، تیرے ذمے اور تیری حفاظت میں چلا گیا، فقہی فتنہ تل قبر و عذاب النار، اس کو قبر کے فتنے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، وانت اہل الوفاء والحق، اے اللہ تو بڑا وفا کرنے والا ہے، بڑی وفا کرنے والا ہے، فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم. اور ایک اور بھی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہ، اب یہ تیری رحمت کا محتاج ہو کر تیرے پاس آیا ہے اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے، اس کو معاف کر دے، تجھے کوئی نہیں پوچھنے والا. اے اللہ اگر یہ احسان کرنے والا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے، اور اگر گناہگار تھا تو تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس کو بخش دے اور اس کے اوپر رحمت فرما. یہ دعائیں پڑھی جائیں، ایک دعا پڑھ لیں پھر بھی جنازہ ہو جائے گا، زیادہ دعائیں پڑھیں، زیادہ دعائیں پڑھیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ نے جب یہ دعا پڑھی اللہم انہ فی ذمتک وحبل جوارک، تو پھر صحابی کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ثم یدعو ما شاء اللہ ان یدعو، پھر آپ دعائیں کرتے جتنی اللہ چاہتا کہ آپ دعائیں کریں، پھر آپ دعائیں کرتے جتنی اللہ چاہتا کہ آپ دعائیں کریں، ایک ہی دعا پر آپ اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ زیادہ دعائیں پڑھتے تھے. بڑے دکھ اور درد کا اظہار کرنے والے جب جنازے میں آتے ہیں نا اور دعائیں پڑھی جائیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو مولوی صاحب نے تراویح شروع کر دی، یہ تو جانے نہیں چھوڑ رہے. بھائی بڑا درد لے کر آئے ہیں اور ثواب بھی آپ نے لینا ہے احد پہاڑ جتنا، ہاں جی ایک قرات ثواب بھی لینا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ سے بھی بڑا، اور اگر دس منٹ کھڑے ہونا پڑ جائے دعا کے لیے اپنے بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے، اور سنت کے مطابق جنازے کے لیے اگر کھڑے ہونا پڑ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑے مصروف ہوتے ہیں جی، ٹائم دیکھتے ہیں جی، بہت لیٹ ہو گئے ہیں جی. بھائیو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی محبت نہیں ہے. خالص مومنوں کی یہ علامت ہے والذین جاؤ من بعدہم، کہ بعد میں آنے والے اپنے پہلوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو لوگ ہم سے پہلے فوت ہو گئے ان کو بھی بخش دے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو بھائیو جنازہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سلام پھیریں چوتھی تکبیر کے بعد، کوئی مختصر سی دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے، یہ بھی سنت ہے جنازے میں، اور صرف دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرا جائے، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے. اگر کہیں آپ دیکھیں کہ امام نے ایک طرف سلام پھیرا تو وہاں ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جنازے کا کیا بنا، یہ جہالت بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، کسی مسئلے کا علم نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی بیماری، اور اس کی شفا قرآن و سنت کا نور ہے. آپ علم سیکھیں ورنہ آپ یہی سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی ثابت ہے، اور صرف دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے. دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا وقت تو نہیں ہے کہ جس میں نہ نماز جنازہ جائز ہو اور نہ مردے کو دفن کرنا جائز. تین اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے منع فرمایا کہ ان میں نہ تو نماز پڑھی جائے اور نہ ہی میت کو دفن کیا جائے. وہ کون سے اوقات ہیں؟ جب سورج نکل رہا ہو، طلوع شمس کا وقت ہو، اس وقت نماز پڑھنی بھی صحیح نہیں اور دفن کرنا بھی صحیح نہیں. اور جب سورج بالکل سر پہ ہو، زوال سے پہلے، یعنی وہ وقت سورج ڈالنے سے پہلے کا وقت جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت بھی نہ دفن کرنا جائز ہے اور نہ نماز جنازہ جائز. اور تیسرا وقت سورج غروب ہوتے ہوئے. کئی لوگ عصر کی نماز کے بعد جب جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ تو صحیح ہے، لیکن اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ پھر دفن کرتے وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ پھر ٹھہر جائیں، رک جائیں، انتظار کریں، جب مکمل سورج غروب ہو جائے تو پھر میت کو دفن کریں. سورج کے غروب ہوتے ہوئے میت کو دفن کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے. میرے بھائیو، قبر کو گہرا کھودنا چاہیے اور کھلا کھودنا چاہیے اور صاف ستھری قبر بنانی چاہیے. وسعوا، فرمایا اس کو کھلا کرو، اعمقوا، اور اس کو گہرا بناؤ. واحسنوا، اور اس کو صاف ستھرا خوبصورت بناؤ. خوبصورت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں چپس لگائیں یا ٹائل لگائیں، نہیں، کچی قبر ہو، اس کو کھلا کیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے. یہ مقصد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا. اب آپ جنازے کے بعد میت کو دفن کریں گے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جنازے کے بعد کوئی اور دعا نہیں ہے. بھائی یہ جنازہ کیا ہے؟ اگر صحیح طریقے سے جنازہ پڑھ لیا جائے، اس میں مسنون دعائیں پڑھ لی جائیں، تو اور کسی چیز کی ضرورت رہتی؟ اصل میں اللہ کی یہ سنت ہے اپنی مخلوق میں کہ جب لوگ سنت چھوڑ کر بدعات کو اختیار کرتے ہیں، بدعات کو اختیار کرتے ہیں تو سنت چھوٹ جاتی ہے، اور اتنی دیر تک سنت واپس نہیں آتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہ دیا جائے. اب لوگوں کو دعائیں تو آتی نہیں، اور ایسا بھی ہے کہ جنازہ پڑھانے والے مولوی صاحب کو بھی نہیں آتی، ان کو بھی یہ مسنون دعائیں نہیں آتی، صحیح طریقے سے جنازہ بھی نہیں آتا. اب لوگ ایک تشنگی محسوس کرتے ہیں، جی یہ میت کے لیے دعا تو پھر ہوئی کو نہیں، تو پھر ایک بدعت نکال لی کہ چلو جی نماز جنازے کا سلام پھیریں پھر اس کے بعد دعا کریں. یہ جنازے میں کیا کیا تھا؟ یہ سب دعائیں تھیں، اور یہ تھا بھی دعا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، تو اخلاص کے ساتھ دعائیں تو کر لیں. اب اس دعا کا جو جنازے سے سلام پھیرنے کے بعد ایک رواج بنا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بالکل بدعت ہے. شر الامور محدثاتها، دین کو خالص رکھیں، اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو. اور خالص دین اس وقت ہوتا ہے جب قرآن اور سنت سے اس کو لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. اس لیے بھائیو، نماز جنازہ یہ دعا ہے اور بہترین دعائیں ہیں اس کے اندر. سلام پھیرنے کے بعد باقی جو دعا کی جاتی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، بلکہ میت کو اٹھائیں اور جو قبر کھودی گئی ہے اس میں دفن کریں. میت کو دفن کرنے کے لیے اس کے جو زیادہ قریبی عزیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قبر میں اتریں اور اس کو قبر میں اتاریں. کیسے اتاریں؟ میت کو قبر میں کیسے اتاریں یہ آپ غور سے سن لیں. آپ جانتے ہیں کہ ادھر قبلہ ہے اور قبر ایسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہیں، ادھر سر ہوتا ہے اور ادھر پاؤں ہوتے ہیں. اب میت کو کیسے اتاریں گے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے لائیں، قبر کے پاؤں کی طرف سے لائیں، سامنے سے نہیں اور پیچھے والی سائڈ سے بھی نہیں، سر والی سائڈ سے بھی نہیں، بلکہ قبر کی پاؤں والی سائڈ سے میت کو قبر کے اندر اتاریں. پہلے اس کا سارا آ جائے گا، اس طرح آپ اس طریقے سے میت کو قبر میں اتار دیں. یہ تو ہے سنت طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی دلیل سنن ابی داود میں صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے اتارا جائے. اور پڑھیں گے کیا؟ جو اتار رہے ہیں وہ پڑھیں بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سنت پر ہم اس کو قبر میں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ دعا پڑھیں اور میت کو دائیں کروٹ پہ لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں. اس کے بعد یہاں کوئی خاص اور کچھ پڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، صرف ایک کفن اس کو پہنایا ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ بھی شاید بوسیدہ ہو جائے. اب اس کے ساتھ اور کون سی چیز ہے؟ عزیز و اقارب بھی اس کو دفن کر کے وہاں سے بھاگیں، اولاد بھی آ جائے گی. اب اس کے پاس سوائے نیک اعمال کے اور کچھ نہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، سب گئے، سب بے وفا چھوڑ گئے. اب اس کے لیے وفادار کون بنے گا؟ نیک اعمال، نماز، قرآن، عبادات، یہ بڑے با وفا ہیں. جس کو دنیا میں اہمیت نہیں دی تھی یہ اس کے پاس ہیں. اب آدمیوں کو چاہیے کہ اس کے دفن کو مکمل کر کے ڈھانپ کر قبر بنائیں اور قبر کو زیادہ اونچا نہ کریں. رفع قبرہ شبرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بہترین قبر کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صحابہ نے بنائی اور صحابہ سے بہتر دین کا علم کوئی نہیں رکھتا تھا. پکی نہیں بنائی تھی، کچی قبر تھی، کچی اینٹوں کے ساتھ لحد کو بند کیا گیا تھا. اور رفع قبرہ شبرا، صرف ایک بالش آپ کی قبر کو اونچا کیا گیا. یہ کنہوں نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا جن کی آپ نے تربیت کی. اوپر نہ تو قبر کو پکا بنایا، نہ اس کی تعمیر کی، نہ اس کے اوپر مسجد بنائی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جہاں آپ اللہ کو پیارے ہوئے وہاں ہی قبر کھود کر آپ کو دفن کیا گیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے. میرے بھائیو یاد رکھیں اس کے اعمال ہیں جو اس پر سایہ کریں گے. آپ اس کے ساتھ قرآن رکھیں یا اس کی قبر پہ سارا قرآن لکھ دیں تو یہ جرم تو ضرور ہوگا کہ یہ باہر لکھے ہوئے قرآن پر مٹی پڑے گی, گرد و غبار پڑے گی, گندگی پڑے گی اور کتے اس پر نعوذ باللہ پیشاب کریں گے. یہ ثواب اجر اس جرم کا, یہ کوئی اجر اور ثواب نہیں, لیکن عام لوگوں کی جو جہالت ہے ان کے لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ کس کے کھاتے میں پڑے گا, یہ کن کے کھاتے میں جائے گا؟ میت کے جسم سے جو پیپ نکلے اور جو بھی غلاظت نکلے, آپ ساتھ قرآن رکھیں, عہد نامہ رکھیں, پانچ سورتیں رکھیں, اس کی توہین ہوگی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو بھائیو جہالت والے کام چھوڑ, بے وقوفوں والے کام چھوڑیں, عقل پہ آئیں, سنت پہ آئیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی دی ہے اس پہ آئیں کہ اعمال وہ اس کے کام آئیں گے. ایک شخص قبر پہ خیمہ اس نے لگایا کہ چلو اس کو سایہ کر دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو کہنے لگے اکھاڑو اس کو اکھاڑو. فإنما يذله عمله, اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر سایہ ہو جائے تو اس کا عمل اس پر سایہ کرے گا. یہ اوپر والے سایہ اور اوپر والے پنکھے اور یہ اوپر والی آرائش اور زبائش, ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سادہ قبر بنائیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے بنائی تھی. اور سب کو چاہیے کہ میت کے سر کی طرف سے تین بک مٹی کے ڈالیں, ثلاث حصیاتن. یہ سنت ہے کہ میت کے سر کی طرف سے سارے کے سارے تین بک مٹی ڈالیں اور قبر کو برابر کریں. صرف ایک بالشت اونچی ہو مسنمن, درمیان سے اونٹ کی کوہان کی طرح بنا دیں, تھوڑی سی ایک ڈھیری بنا دیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. تو بھائیو یہ قبر ہے سنت کے مطابق جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اس کو پکا بنانا یہ حرام ہے, اور اس کے اوپر لکھنا یا نام لکھنا یہ بھی حرام ہے. اس کے اوپر تعمیر کرنا یا مسجد بنانا یہ بھی حرام ہے. اور یہ سب باتیں کس نے کہی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہا ان یکتب علیہ, نہا ان یجسس القبر, نہا ان یبنا علیہ, نہا ان یقعد علیہ. فرمایا کہ قبر پر کچھ نہ لکھو, نام بھی نہ لکھو, قرآن بھی نہ لکھو, کچھ نہ لکھو. آپ نے منع فرما دیا. اگر قبر کی کوئی نشانی رکھنی ہے تو پھر آپ کوئی پتھر رکھ لیں, کوئی اور چیز رکھ لیں, لیکن نام لکھ کر آپ تختی نہیں لگا سکتے. او بھائیو جب فرشتے آئیں گے نا, ان کو پتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, ان کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں کہ الحاج. آپ نے قبروں میں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے جی یہ حاجی صاحب ہیں, حاجن صاحب ہیں. وہ جو ہر وقت ہمارے دفتر تیار کر رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ حاجی ہے کہ حاجن ہے, یہ نمازی ہے کہ بے نماز ہے. اور اللہ عز و جلال کو تو سینوں کے راز کا علم ہے, نام بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور یہ ایسا تھا اور یہ بڑا سخی تھا اور یہ بڑا بہت بڑا اونچا تھا. یہ جہالت کی رسمیں چھوڑیں, اور بے نام قبر ہو علامت کے طور پر اگر پتھر رکھ دیں تو اس کی اجازت ہے. باقی قبر کے اوپر نہ درخت لگانے کی اور نہ ٹہنیاں گاڑنے کی, ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں. پھر دفن کرنے کے بعد دعا کریں, یہاں بھی لوگوں نے سنت کو چھوڑا اور بدعات کو اختیار کیا. یہ سنت ہے, بلکہ آپ نے اس کا حکم دیا, اذا فرغتم من دفن المیت فسالوا له التثبیت فانه الان یسل. میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ کہ اے اللہ ابھی اس سے سوال و جواب ہوں گے, اس کو ثابت قدم رکھنا. وسالوا له التثبیت, فرشتے آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے من ربوں کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا, پوچھیں گے اس کی زندگی کے بارے میں, یہ سوالات کریں گے. تو تم یہ دعا کرو, وسالوا له التثبیت, اللہم ثبته بالقول الثابت, اے اللہ اس کو ثابت رکھنا, سوالوں کا صحیح جواب دے سکے. دفن کے بعد یہ دعائیں کریں اس کی بخشش کے لیے, رحمت کے لیے. اور دفن کرنے کے بعد جب دعا کریں تو قبلے کی طرف منہ کریں اور ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے قبر پر دعا کریں, اور قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی سنت ہے جب قبر کے اوپر دعا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوت ہو گئے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جنازے میں شریک تھے, آپ نے بڑی دعائیں کیں, اور پھر آپ نے جب اس کو دفن کیا تو رفع یدیہ واستقبل القبلہ, آپ نے ہاتھ اٹھائے اور قبلے کی طرف منہ کیا. تو دفن کے بعد قبلے کی طرف منہ کریں اور ہاتھ اٹھائیں اور میت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرے. یہ دعائیں یاد کر لیں. اور بھائیو یہ پھر اللہ کے سپرد ہے. اب 40 قدم پہ یا 70 قدم پہ جا کر دعائیں, یہ جہالت ہے, یہ بدعات ہیں جو دین کے اندر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے آئی ہے. بھئی قرآن پڑھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی کچھ مطالعہ کی, یہ 70 قدموں پر جا کر یہ کئی یہ گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں انہوں نے نشانی لگائی ہوتی. اب پتہ نہیں کہ 70 قدم یہ بھی تو مختلف ہو سکتے ہیں, کسی کے بڑے قدم ہیں, کسی کے چھوٹے قدم, کسی کے درمیانے قدم. اس دعا کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ میت جو ہے جب اس کو دفن کر کے آتے ہیں وہ پیچھے بھاگتی اور کہتی ہے کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہے, 70 قدم تک آتی ہے, تو پھر وہاں دعا کر دی جائے تاکہ یہ واپس چلے جائے. او بھائی اگر میت ایسی ہے کہ 70 قدم آ سکتی ہے تو اس کو گھر ہی آنے دیں, کتنی خوشی ہوگی. کیوں بھائی کسی کا بیٹا فوت ہو جائے, وہ 70 قدم بھاگ رہا ہے پیچھے, تو کتنی خوشی ہوگی کہ گھر ہی آ جائے, اس کو گھر ہی آنے دیں. یہ کیسی جہالت ہے, کسی کی عقل جس کو اللہ نے کچھ سمجھ دی ہے, کوئی ان بیوقوفوں سے پوچھے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو, وہ فوت ہو گیا, اب وہ قیامت تک اس کو کوئی زندگی نہیں بخش سکتا ہے, دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. یہ سب بہانے بنا کر کے جمعرات کو گھر میں آتے ہیں, جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں اور دروازوں پہ کھڑے ہو کر مانگتی رہتی ہیں کہ ہمیں کچھ ڈالو تو ہم واپس جائیں گی. اور وہ ان کو کیا ڈالنا ہے, وہ تو مولوی صاحب کو ہی ڈالنا ہے, تو وہ روحوں کو بھگا دیتے. یہ سب کھانے اور پینے کے ایسے بہانے بنائے, جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ان کثیر من الاحبار والرحبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, کہ بہت سے پیر اور بہت سے عالم یہ لوگوں کا مال باطل اور حرام طریقے سے کھاتے ہیں. کہتے ہیں جی 40 دن کھانا دو تاکہ اس میت کو پہنچایا جائے, تو بعد میں پھر وہ میت بھوکی رہے گی, اس کو کون کھلائے؟ جو اللہ کے حوالے ہو گئی, اگر وہ مومن ہے تو وہ جنت کے پھل اور جنت کے میوے کھا رہا ہے, تمہارے اس کھانے کی اس کو ضرورت نہیں. اور اگر اس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ہے اور آگ میں جل رہا ہے, تو پھر تمہارے یہ کھانے اس کو کیسے پہنچیں گے؟ لیکن لوگ بھی ایسے جاہل ہیں, خود شعور نہیں, جس طرف یہ مذہبی پیشواؤں نے دین کے نام سے اور نیکی کے نام سے لوگوں کو لگایا, بالکل جانوروں کی طرح اور بھیڑ چال کی طرح پیچھے چل پڑے. پوچھ لیں ذرا مولوی صاحب سے کہ جی 40 دن تو اس کو روٹی پہنچے گی, تو 40 دن کے بعد کیا بنے گا, وہ پھر کہاں سے کھائے گا؟ اور یہ کھانا تو مولوی صاحب کھا جاتے ہیں, ان کے گھر چلا جاتا ہے, اس کو کیسے پہنچتا ہے؟ آپ ذرا یہ باتیں پوچھ تو سکتے ہیں نا بھائی, ذرا احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ گستاخی نہ کریں, کسی عالم کی گستاخی نہ کریں, اخلاق کے ساتھ احترام کے دائرے میں. تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ یہ 70 قدم پہ دعا کا آخر دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ بھئی قبر پہ دعا کرنے کی وجہ کی سمجھ تو آ گئی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, کہا کہ میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو فرشتے آئیں گے, اس سے سوال کرتے ہیں تم یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ. بات واضح ہو گئی, ذہن میں بھی آ گئی, پتا چل گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اب 70 قدم کے اوپر دعا کا کوئی فلسفہ, کوئی اس کی حدیث, کوئی اس کا ثبوت, 40 دن کے کھانے کا کوئی ثبوت, اور 7ویں کا, 3رے دن کا, اور 20ویں کا, 10ویں کا. دین اسلام ہمارا مکمل ہے اور محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ خصوصیت ہے میرے بھائیوں امت مسلمہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی, کہ نہ تو قرآن مجید کے کسی حرف کے اندر تبدیلی آئی اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کے عمل اور حدیث کو چھوڑ دیا گیا, بلکہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں. پہلے لوگوں کا دین محفوظ نہیں رہا تھا, کتابیں محفوظ نہیں رہی تھیں. تورات میں تحریف ہوئی, انجیل کے اندر تحریف ہوئی. میں نے شاید آپ کو یہ ایک دفعہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ مامون رشید کی مجلس میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان اور بہترین خطاط آتا ہے, اور وہ عیسائی ہے, نصرانی ہے. مامون رشید نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنی خوبصورت شکل دی اور اتنی مہارت ہے آپ کے پاس کہ آپ بہترین خطاط ہیں, تو آپ مسلمان ہو جائیں. وہ غائب ہو گئے, 1 سال تک ان کی مجلس میں نہیں آیا. سال گزر گیا, پوچھتے رہے کہ وہ نوجوان جو آیا تھا وہ کہاں گیا. کہنے لگے جی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. پورے سال کے بعد وہ شخص آیا. امام قرطبی نے یہ واقعہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے. اور آ کر اس نے کیا کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہوں. خلیفہ نے پوچھا کہ چلو آپ نے اللہ کی اس نعمت کو اختیار کرنے میں بڑی دیر کر دی, اتنا بتاؤ کہ 1 سال کیوں لگایا مسلمان ہونے کے لیے؟ اس نے کہا جی اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کن کا دین محفوظ ہے, کن کا دین محفوظ ہے. کہتا ہے میں یہاں سے نکلا اور یہودیوں کے پاس چلا گیا, اپنے ہاتھ سے بہترین خط, خوبصورت تورات لکھی, اور میں نے بیچ دی, لوگوں نے خرید دی, لوگوں نے پڑھا, اور کسی نے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ اس کے اندر میں اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی تھیں, کئی آیات اپنی طرف سے شامل کر دی, مشق کر کے لکھ دی, بڑی خوبصورت لوگوں نے لیا اور پڑھا, کوئی بولا ہی نہیں. کہتا ہے پھر میں عیسائیوں کی بستی میں چلا گیا اور میں نے پھر انجیل لکھی, اس میں اپنی طرف سے اضافے کیے, اور میں نے اس کو بیچا, لوگوں نے پڑھا, عیسائیوں نے خریدی, تو کوئی بولا ہی نہیں. کہتا ہے میں پھر مسلمانوں کی بستی میں چلا گیا, وہاں جا کر میں نے قرآن لکھا, خوبصورت بنا کر لکھا, اور کچھ آیات نکال دی اور اپنی طرف سے کچھ الفاظ شامل کر دی, جب میں نے بیچا مسلمانوں کے ہاتھوں میں گیا تو اس بستی میں تو قیامت برپا ہو. لوگوں نے کہا یہ قرآن نہیں، اس کو نہ لو، یہ قرآن نہیں ہے، اس کے اندر یہاں سے ایک آیت غائب ہے اور یہ اس کے اندر اضافہ ہے. کہتا ہے مجھے پتا چل گیا کہ آج بھی اگر کوئی دین محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے حفاظ موجود ہیں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. یہ اللہ کا سچا دین ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محفوظ تھا. تو کہتا ہے جب مجھے یقین آ گیا تو میں پھر مسلمان ہو گیا. تو بھائیو، کیا ہمارا دین قرآن اور سنت یہ ختم ہو گئے؟ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی تحریف آ گئی؟ جب ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل احادیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ محفوظ ہے، تو یہ رسم و رواج کو آپ چھوڑیں، ناک رکھنے کی باتیں چھوڑیں، یہ جنازہ ایک عبادت ہے، کفن اور دفن کے مسائل عبادت ہیں، ان کو عبادت سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا کریں. یہ تیسرے دن کا ختم، دسویں دن کا ختم، بیسویں دن کا، چالیسویں دن کا کسی حدیث میں نہیں، آپ کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے میں نہیں ہے. یہ سب بدعات ہیں، دین کے اندر اضافے ہیں، دین کو بدلنے کی، مسخ کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ حضرات کو چاہیے کہ آنکھیں بند نہ کریں اور اپنی عقل پہ غلاف نہ چڑھائیں، بلکہ غور کریں، پوچھیں، دلائل تو پوچھیں. بھئی اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جی مولوی صاحب یہ ذرا ہمیں کوئی دکھا دو، کس کتاب کا حوالہ ہے، کوئی ہمیں کتاب ہی دکھا دو، پڑھا ہی دو. جب ہم اللہ کے فضل سے ہر مسئلے میں چیلنج کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، جو مسائل بتا رہے ہیں ان کے دلائل پوچھو، حوالے دیکھو، آنکھوں سے پڑھو، دوسروں کو دکھاؤ، تو بھائیو کسی اور سے پوچھنے میں کون سی قباحت ہے؟ اس لیے صحیح اور خالص دین کو اختیار کریں. یہ اللہ حضر جلال کی عبادت کے مسائل ہیں اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں. تعزیت جو ہوتی ہے، تعزیت، فوت کسی کا کوئی عزیز ہو جائے یا کوئی نقصان ہو گیا تو آپ تسلی دینے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے تین دن کی کوئی تحدید نہیں ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین دن تعزیت کے ہوتے ہیں، تین دن کی کوئی تحدید نہیں ہے. اور کسی مکان اور جگہ کو خاص کر کے بیٹھنا اور وہاں اجتماع کرنا یہ بھی بدعات میں سے ہے اور نوحہ میں سے ہے. میت کے گھر میں اجتماع کرنا، کئی ہمارے بھائی اچھے عقیدے والے بھی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی درس رکھ لو، درس رکھ لو. وہ درس کے بہانے اجتماع ہو یا ختم کے بہانے اجتماع ہو، اجتماع کرنا یہ حرام ہے کسی شکل میں ہو. سادہ طریقہ اسلام کا، لوگ آئیں، افسوس کریں اور گھر کو جائیں، تعزیت کریں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، صبر کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا. انا للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمى انا للہ وانا الیہ راجعون الحمدللہ. آپ اس کو تسلی دیں، تسلی دیں اور گھر جائیں. وہاں سارا دن بیٹھے رہنا، تین دن ایک جگہ کو خاص کر کے بیٹھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. آپ وہی سادگی اختیار کریں جو اسلام نے ہمیں عطا کی ہے، اور اسی طرح اجتماع بلا کر ان کو کھانا کھلانا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو نوحہ شمار کرتے تھے، ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے اور پھر قبروں کی زیارت کو جائیں. تو بھائیو سنت کے مطابق دعائیں پڑھیں. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سو میں سے کتنے آدمی ہوں گے جن کو قبر کی زیارت کی دعا آتی ہے؟ قبر کی زیارت مرد بھی جا سکتا ہے، خاتون بھی جا سکتی ہے، لیکن وہاں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. دعا کریں اور گھر واپس آئیں. خواتین کو بھی اجازت ہے اور مردوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں مقصد کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا، انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ تیرا گھر ہے، تو نے یہاں آنا ہے، بڑے اچھے محل میں رہ رہا ہے، لیکن اس وقت کو بھولنا نہیں ہے، دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے قبروں کی زیارت کا۔ افسوس ہے کہ اب سارے کا سارا یہ مقصد بھول گیا، اور قبروں پہ ڈھول اور ڈھمکا اور عیاشی اور بھنگ اور چرس اور بدماشی اور یہ برائی اور گندگی کے سب سے بڑے بڑے اڈے اس وقت پاکستان کے اندر۔ ایک دفعہ رپورٹ چھپی تھی، یہ وہ بزرگوں کے مزارات یہ لوگ جن کو کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ڈاکوؤں کے، بدماشوں کے اور چوروں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اسلام کو سمجھیں، خود پڑھیں، مطالعہ کریں، اور میت کے تمام احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يسلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جنازہ، بیماری اور اس کے متعلقہ احکام کافی خطبوں میں میں نے بیان کیے ہیں، اگرچہ اور بھی مسائل ہیں جن کی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی، لیکن چونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے میں نے کچھ جو ضروری باتیں تھیں وہ اس خطبے میں ذکر کر دیں اور اس موضوع کو ختم کر دیا ہے۔ آگے انشاءاللہ دوسرے مسائل شروع کریں گے، لیکن آخر میں آپ حضرات سے ایک اپیل ضرور کروں گا کہ آپ یہ خطبے سنیں اور آگے سنائیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف میری بات آپ سن کر اس پر اکتفا کریں، میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پڑھیں، خود مطالعہ کریں قرآن مجید کا، اور صحیح بخاری میں کتاب الجنائز، کتاب الجنائز کا باب موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز موجود ہے، احادیث کی تمام کتابوں میں۔ کتاب الجنائز کا یہ معنی ہے کہ جنازے سے متعلقہ مسائل یہاں ہیں، تو آپ بھائی ان جگہوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہمارا عمل ہو، اور اس کے مطابق آگے لوگوں کو دعوت ہو، تاکہ یہ بدعات اور ظلمت اور یہ تاریکی جو چھائی ہوئی ہے، اس کو آپ قرآن و سنت کے نور سے ختم کریں، اور اس میں آپ بھیڑ چال میں کہ جی لوگ ایسے کرتے ہیں، کیا کریں جی، اب ناک نہیں رہتی ہے جی، ایسے نہیں رہتا ہے، او بھائیو تمہاری ناک رہ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہو جائے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ناک زیادہ مقدم ہے یا ناک بنانے والے کا حق زیادہ مقدم ہے؟ یہ ناک کس نے بنائی؟ اللہ جل جلال نے بنائی، تو اللہ کا حق مقدم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مقدم ہے، ان کے آپ دین کو سمجھیں اور ان کی سنت کو سمجھیں، تو اس میں انسان کو بہت بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے، بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، پہلے خود پڑھے صحیح چیز کو، پھر اس کو اپنائے، اور اپنے عزیزوں میں کوئی فوت ہو جائے تو ایک پکا مسلم بن کر ڈٹ جائے کہ میں خلاف سنت کوئی کام نہیں ہونے دوں گا، ڈٹ جائے اور اس کی لوگوں کو دعوت دے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے دعوت دین کا، تبلیغ دین کا، اس کو سارے اپنائیں گے تو اس معاشرے کے اندر تبدیلی آ جائے گی، صرف میرے خطبہ دے دینے سے اور بیان کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور آپ کی سنت کا خادم بنائے۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.